سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 اپریل سن 2003، مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے نہیں عن المنکر کا نبوی طریقہ کار کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آله وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. حضرات، سقوط بغداد کے بعد اب پورے عراق پر اور جو تیل کے کنویں، آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے بعد سب سے بڑے ذخائر عراق میں ہیں تیل کے، ان سب پر امریکہ کا کنٹرول ہے، قبضہ مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ امریکی اجدہا جو ہے وہ بالآخر پورے عراق کو نگل چکا، اور یہ سب کچھ ہوا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ امت مسلمہ، 1 ارب سے زائد افراد پر مشتمل امت، اور اس امت میں ہم بھی شامل ہیں، پاکستان، جن کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ صلاحیت، اس سب کے باوجود وہ جو الفاظ ہیں کہ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم والی کیفیت ہے، سب کی نگاہوں کے سامنے یہ معاملہ ہوا، اور اب اس اجدہے کا رخ جو ہے وہ شام کی طرف ہے۔ سورہ واقعہ میں جو الفاظ آئے ہیں وہ نقشہ کشی یہاں پر بھی کی تصویری جھلک نظر آتی ہے، انسان کی بے بسی اور لاچاری، کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، تو پھر کیوں نہیں کہ اس وقت کے جب جان حلق تک، حلقوم تک پہنچتی ہے اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو وہاں پر موجود، ونحن اقرب الیہ منکم، تمہارے مقابلے میں ہم اس شخص پر کہ جس پر موت طاری ہو رہی ہے، جس پر رضا کا عالم طاری ہے، اس سے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کو، ولیکن لا تبصرون، لیکن تم یہ چیز دیکھ نہیں رہے ہوتے، اپنی نگاہوں کے سامنے عزیز ہے، رشتہ دار ہے، وہ جا رہا ہے موت کے منہ میں، فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو کیوں نہیں اگر تم کسی اور کے اختیار میں اور قابو میں نہیں ہو اور تم خود ہی ہو اپنی مرضی کے مالک، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو واپس کیوں نہیں لوٹا لیتے اسے اگر تم سچے ہو، تو بے نہیں یہی نقشہ ہے بے بسی اور لاچاری کا، پوری امت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، عراق ہاتھوں سے نکل رہا ہے نکل رہا ہے نکل رہا ہے، اور اب اجدہا جو ہے اسے ہڑپ کر چکا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ہم نے بڑے بڑے مظاہرے تو کیے، ملین مارچ بھی کیے، مسلمانوں نے بھی کیے، غیر مسلموں نے بھی کیے، حرمین میں قنوت نازلہ بھی پڑی گئی، اور بھی عرب ممالک میں اس کا اہتمام ہوا، یہاں پاکستان میں بھی بہت سی مساجد میں پڑی گئی. تو کیا ہے؟ دعا ہے پروردگار ان دشمنان دین کو غارت کر دے، ان یہود کو ہلاک کر دے، ان کا بیڑا غرق کر دے، مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، انہیں غلبہ عطا کر. یہی ہے نا قنوت نازلہ. کس بڑے پیمانے پر پڑے گئے، کوئی اثر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دعا کی قبولیت کا اپنا ایک ضابطہ ہے اللہ کا. امتوں کے بارے میں اللہ کے فیصلے کچھ اور بنیادوں پر ہوتے ہیں، افراد کا معاملہ کچھ اور ہے. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں اور بہت سے اسباب کے ساتھ ساتھ، پچھلی بار ہی میں نے آپ کو سنائی تھی. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خبردار کیا تھا، تمہیں لازمن امر بالمعروف کرنا ہوگا، تمہیں لازمن نہیں عن المنکر کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب تم پر مسلط ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. تو نبی نے تو صاف ہمیں بتا دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں اور کتاب و سنت کو جو ہے بند کر کے رکھے رہیں تو قصور کس کا ہے؟ اللہ کی نصرت کا بات یہ قرآن نے صاف کھول دیا تھا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ کوئی پٹا نہیں تم نے لکھوا لیا اللہ تعالیٰ سے کہ بس صرف زبان سے اللہ کا رسول کا نام دو اور عمل تمہارا اس کے برعکس ہو، تمہاری دوستیاں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوں، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں والی ہو، اور پھر بھی تم کہو کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں شامل حال ہوتی. اللہ کا اپنے وعدے بھی پورا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرائط اس نے بیان کر دی. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اس امت سے اللہ کا وعدہ تھا تم ہی غالب اور سربلند رہو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعتاً اہل ایمان ہوئے، تم نے اگر ایمان تمہارے دلوں میں پختہ ہوا اور ایمان کے تقاضے تم نے پورے کیے تو اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ یہ بھی ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی کی معیت حاصل ہوتی ہے صبر کرنے والوں کو. لیکن صبر کرنے کا مفہوم ہم نے کچھ اور سمجھا ہے. کوئی خوب ہماری دھنکائی کرے، پٹائی کرے اور ہم بیٹھے رہیں آنکھیں بند کر کے، صبر کا ایک ہی مفہوم ہے ہمارے ذہنوں میں. صبر کیا ہے؟ دین پر استقامت، ایمان پر استقامت، جہاد پر استقامت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر استقامت، یہ صبر ہے. آپ دین پر قائم رہیں، استقامت دکھائیں، اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو صبر اور تحمل سے جھیلیں تو اللہ کی مدد آئے گی. دین کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیں یا پاؤں تلے مسل دیں اور پھر بیٹھیں کہ بھئی ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی؟ ہم تو صبر کر رہے ہیں، ہاتھ تو باندھے ہوئے ہم نے، جھیل رہے ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. پہلے دین امت کے ہاتھ سے جاتا ہے تو پھر دنیا بھی جاتی ہے، جب دین کو چھوڑا دنیا بھی نہیں مل سکتی، اس امت کو نہیں مل سکتی. اصل میں ہماری حماقت یہ ہے کہ ہم نے ویسٹ کو دیکھا، یورپ کو دیکھا، امریکہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دین کو، مذہب کو، عیسائیت کو ایک طرف ڈال دیا تو دنیا ان کے ساتھ ہو گئی، دنیا کی ترقی انہیں نصیب ہو گئی. ہم سمجھے بیٹھے ہیں کہ شاید یہی طریقہ ہے دنیا میں سربلندی حاصل کرنے کا، یہ ہے بہت بڑا مغالطہ. مسلمانوں کی تقدیر اس دین اور قرآن کے ساتھ وابستگی پر موقوف ہے، اس پر منحصر ہے، اس کا دار و مدار اس پر ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، غیر مسلموں کے لیے معاملہ مختلف ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو قبضے سے امت بیچاری کے دی بھی گیا دنیا بھی گئی. یہ نقشہ ہے جو مسلسل جاری ہے, کیونکہ 100 سال پہلے اقبال نے اشعار کہے تھے, بیچ میں اللہ نے موقع دیا ہمیں کچھ. اس وقت یورپین امپیریلزم تھا, یورپ کی قوتیں تھیں جو مسلمان عالم اسلام پر حاوی تھیں, غالب تھیں, وہ حاکم تھے, ہم محکوم تھے. اس کے بعد اللہ نے موقع دیا تھا, ہمیں آزادی ملی, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی, اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, شکر کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. آزادی ملنے کے بعد بھی ہم نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا, دین کو مقدم نہیں رکھا, دنیا داری میں مبتلا ہو گئے, نتیجہ سامنے. بہرحال یہ تو مرثیہ تھا حالات کا, جو اس وقت کے حالات ہیں اس کا سبب جو قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بالکل کلیئرلی معلوم ہو جائے گا کیا سبب ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر روشن ہوگی, قصور ہمارا اپنا. اب آئیے اصل موضوع جو چل رہا تھا کئی جمعوں سے, اور وہ کیا تھا؟ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سے نکاتی لائحہ عمل دیا امت کے لیے. دیکھیے, ایک لائحہ عمل ہے افراد کے لیے کہ افراد کو کیا کرنا چاہیے, ایمان میں اضافے کے لیے کیا کرنا ہوگا, عمل کی اصلاح کے لیے کیا کرنا ہوگا. ایک لائحہ عمل ہوتا ہے پوری امت کے لیے. یہ جو امت ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے, اس وقت تو ایک امبوہ ہے, ایک ہجوم ہے, بے ترتیب, منتشر, کسی کا رخ شمال کی طرف ہے, کسی کا جنوب کی طرف, کوئی مغرب, کوئی مشرق, ایک لڑی میں پروئے ہوئے نہیں ہیں. اقبال نے اسی کی کوشش کی تھی کہ نغمہ کجا اور من کجا, ساز و سخن بہان آئی, سوئے قطار می کشم ناقائے بے زمام را. کہ میری ساری ایفرٹ جو ہے یہ شعر و شاعری کیا ہے, اس کا مقصد یہ امت جو جیسے اونٹنی اپنے اصل رستے سے ہٹ جائے. ایک قافلہ ہے, اس میں ہر اونٹنی جو ہے وہ الگ رخ پر چل پڑے, ان کو ایک قطار میں لا کر, ایک رخ پر لا کر پھر انہیں ایک ترتیب دینا ہے. ایک ہار کی طرح موتی جیسے پروئے جاتے ہیں, اس طریقے سے پھر امت کو جمع کرنا. تو اس امت کے لیے لائحہ عمل دیا ہے قرآن نے, جا بجا ہے. سورہ آل عمران کا یہ مقام بہت جامع ہے, اس لیے میں نے اس کو بنیاد بنایا تھا. سہ نکاتی لائحہ عمل ہے, 3-point action agenda, تین اس کے پوائنٹس ہیں, بلٹ پوائنٹس. نمبر ایک, ہر فرد جو ہے, امت جو ہے افراد کا مجموعہ ہے نا, فرد کے لیے جو اہم ترین ہدایت یہ ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ, ہر شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے جتنا اس کے تقوی کا حق ہے. اللہ کو مانا ہے تو اس کا تقوی اختیار کرو, حرام سے بچو, معصیت سے بچو, اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچو. ایک دن اللہ کے سامنے پیشی ہے, حاضری ہے. جو دین و شریعت اللہ نے عطا کی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرو. تقوی بنیاد ہونی چاہیے, اس سے وہ فرد مطلوب حاصل ہوگا جو ایک, جسے بندہ مومن کہتے ہیں. امت مسلمہ جو ہے افراد کا مجموعہ ہے, ہر فرد کے اندر تقوی ہوگا تو گویا جیسے کسی عمارت کی ہر اینٹ اپنی جگہ پختہ ہوتی ہے, تو افراد کے اندر وہ پختگی آئے گی تقوی کی. دوسرا نقطہ, اعتصام بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو مل جل کر مضبوطی سے تھامو. وہ رسی کیا ہے؟ قرآن, اللہ کا دین. اس کے دو فائدے ہوں گے, میں صرف اس وقت اختصار سے اشارات کر رہا ہوں, اس پر گفتگو تفصیل سے ہو چکی ہے. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یہ افراد امت مجتمع ہو جائیں گے, جب ایک چیز کو مل جل کر تھامیں گے تو خود بھی متحد ہو جائیں گے. اور دوسرا فائدہ کہ تھاما کس چیز کو ہے؟ قرآن کو. اللہ کے ساتھ ان کا تعلق رہے گا, ان کا قبلہ درست رہے گا. یہ ہے لاح عمل کا دوسرا نقطہ اعتصام اشکن کی حبل اللہ اوست. اب امت وجود میں آ گئی، افراد تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں، اللہ کی خشیت ہے، اللہ پر گہرا ایمان ہے، آخرت کا یقین ہے، ہر عمل کرتے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی معصیت کا گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہا، کہ اللہ کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا میرے اس عمل سے، اور پھر قرآن کو تھاما ہے مل جل کر، آپس میں بھی اتحاد ہے اتفاق ہے. اب اس امت کو جو کرنا ہے وہ تین کام ہیں بحیثیت امت. اب جو کرنا ہے افراد سے مل کر امت وجود میں آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. خیر کی دعوت دینی ہے، اب اسی قرآن کی طرح دوسروں کو بھی بلانا ہے، اسی دین کی دعوت دینی ہے دوسروں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منکرات سے منع کرنا ہے، روکنا ہے، باز رکھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تین کام اگر کرے امت، اب یہ امت کر رہی ہے، سے نکاتی لاح عمل کا جو تیسرا نقطہ ہے اس کے یہ تین حصے ہیں، دعوت الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اگر امت کا ایک بڑا حصہ یہ کرے گا، جو افراد یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے اخروی کامیابی کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب ہونے والے صرف یہی ہیں. امت تو ایک عرب سے زائد افراد پر مشتمل ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے کن کو کامیابی کی ضمانت دی ہے وہ یہ لوگ ہیں، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یہ جان لیجیے. قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، ہمارے خالق و مالک کے نزدیک اصل زندگی بھی وہ ہے، اصل حیات وہ ہے، اور کامیابی ناکامی اصل میں اس کا تعلق آخرت سے ہے، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ ہے اصل میں کامیاب. اضافی طور پر سمجھ لیجئے کہ جو اس تین نکاتی لاح عمل پر کاربند ہو جائیں گے جو لوگ، اگر وہ افراد تعداد میں کم ہوئے، امت کے رخ کو بحیثیت مجموعی سیدھا نہ کر سکے، قبلہ درست نہ کر سکے، لیکن ایفرٹ کرتے رہے، یہ کام کرتے رہے، تو دنیا میں بھی اگر عذاب عام اللہ کی طرف سے آئے گا تو اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے. سورہ اعراف کا وہ واقعہ بنی اسرائیل کا میں آپ کو سنا چکا ہوں اس کے حوالے سے، کہ جو لوگ نہیں عن المنکر کا کام کرتے رہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں، منع کرتے رہیں، خود بھی رکے رہیں، انہیں اللہ تعالیٰ دنیاوی عذاب سے بھی بچا دیتا ہے. جب قوموں پر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے، ورنہ عام قاعدہ یہ ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، لیکن اس عمومی عذاب سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ اس لاح عمل کو جو اختیار کریں گے ان کے بارے میں قرآن کے اشارات بتاتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے گا اور اس عذاب عام سے انہیں چھٹکارا دلائے گا. اور اگر امت کا ایک بڑا حصہ جاگ جائے اور اس کام کو شروع کر دے جو اصل لاح عمل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، تو پھر وہی سربلندی، وہی عزت، وہی وقار، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت مسلمانوں کی شامل حال ہو جائے گی. یہ ہے اس کا ایفیکٹ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. اور وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر یہ کام امت نے چھوڑ دیا بحیثیت مجموعی، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، اگر امت نے چھوڑ دیا، چونکہ امت قائم ہی اس لیے کی گئی ہے، امت کی غرض تاسیس یہ ہے، امت برپا اس لیے کی گئی ہے کہ یہ امت اس دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے، اور اگر اس امت نے بحیثیت مجموعی چھوڑ دیا اس کو تو اللہ کا عذاب اس پر آئے گا، اور اس عذاب کی شکل کیا ہے وہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلط کر دیا گیا. دنیا میں لاچاری، بے بسی، وہی جو ہمارا عالم ہے اس وقت، بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرے کی باری آ رہی ہے، یہ ہے ذلت اور مسکنت کا عذاب جو پہلے یہود پر مسلط کیا گیا تھا، آج اس امت پر ہے. اور دوسری بات یہ آئی تھی اس حدیث میں کہ پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ گے، اللہ تمہاری فریاد نہیں سنے گا، یہ بھی اسی عذاب کی ایک شکل. اسی ضمن میں ایک نقطہ جو ہے، بہت سے نکات آئے تھے، ان کو میں صرف گن رہا ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک ہی عمل کے دو حصے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امر بالمعروف تو ہم کریں گے، نیکی کا واعظ کہیں گے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں گے، بدی سے نہیں روکیں گے، تو یہ اس کا اپنے ذہن کا ایک فلسفہ ہو سکتا ہے. قرآن و حدیث سے اس کی تائید نہیں ہوتی اس طرز عمل کی. بلکہ اگر کسی کو کام کرنا ہے تو زیادہ اہمیت نہیں یعنی منکر کی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہوش عطا کر دے، جو جاگ جائے، جو اپنی ذمہ داری کو سمجھے، جس پر منکشف ہو جائے کہ قرآن نے کیا لائحہ عمل دیا ہے، ہمارے لیے راستہ کون سا ہے. اس کے لیے اصل کرنے کا کام نہیں یعنی منکر ہے، اہم تر یہ ہے. اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، خرابی در آئے گی، وہ ایک متعفن معاشرہ بن جائے گا، اور جس میں منکرات اور معصیت کی بھرمار ہوگی، پھر سب ایک جیسے ہو جائیں گے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا. تو یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، دینی فرائض میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لیکن اور وہ لازم ہے اس حدیث کے حوالے سے، من رأى منکم منکرًا فلیغیرہ بیدی. یہ حدیث تو کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. تم میں سے جو شخص کسی منکر کو، برائی کو، معصیت کو دیکھے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرے، روکے قوت سے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اور اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کی ہمت اور طاقت اور قوت نہ رکھتا ہو، تو پھر زبان سے منع کرے، روکے، یہ لازم ہے. اور اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو فَبِقَلْبِ، دل سے برا جانے، دل میں کڑھن ہو، ایک کرب کی کیفیت ہو، ایک بے چینی ہو، ایک اضطراب ہو، کچھ تو ہو. لیکن اس کے بارے میں بھی الفاظ کیا ہیں اس آخری درجے کے بارے میں، کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے نہی عن المنکر، اعلی ترین شکل قوت سے. نمبر دو، یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے، اور یہ بھی نہیں، اس کی بھی ہمت نہیں ہے، دستور زبان بندی رائج ہو گیا ہے معاشرے میں، اور اس دستور کو توڑنے کی ہمت نہ ہو، تو کم سے کم دل کی وہ حالت تو ہو، ایک اضطراب اور پریشانی اور گھٹن اور کرب. ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں گا، جس کے بعد الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی کے اندر یہ کیفیت بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں ہے. وہ طویل حدیث ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، بہت اہم ہے. لیکن اس وقت ایک نقطے کی حیثیت سے بیان کر رہا تھا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے، نہیں کر رہا تو وہ ایک دینی فریضہ، دینی ایک ذمہ داری ہے، جس سے وہ غفلت اور پہلو تہی کر رہا ہے. لیکن خاص طور پر علماء کے تو کرنے کا کام ہی یہی ہے، اہم ترین ذمہ داری علماء کی، ان کا رول قرآن نے معین کیا ہے، باقی سارے کام ثانوی ہیں. وہ زیادہ علم رکھتے ہیں معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، انہیں معلوم ہے دین میں اس کی اہمیت کیا ہے، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں. تو پورے معاشرے میں جس طبقے پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ علماء کا طبقہ ہے. اس پر مجھے تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں علماء کے مشاغل کیا ہیں، اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کی طرف توجہ کتنی ہے. یہ ایک کھلی کتاب ہے معاشرہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن قرآن نے تو یہود کے علماء پر چارج شیٹ یہ لگائی کہ سارا بگاڑ کا اصل سبب کیا تھا، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. یہود کے علماء اور ان کے صوفیاء لوگوں کو جھوٹ بات کہنے سے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے رہے؟ جو کام انہیں دیا تھا اللہ نے وہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے نہیں کیا تو پھر یہ انجام معلوم ہے، یہ تو ہونا تھا پھر جو ہوا، بگاڑ تو آیا، ذلت و مسکرت کا عذاب مسلط کیا گیا، اللہ کی طرف سے پورے معاشرے پر عذاب کے کوڑے برسے. سبب کیا ہے؟ بات کہاں سے خراب ہوئی تھی؟ علماء نے اپنے رول کو ادا نہیں کیا، اور وہ رول نہیں عن المنکر کا رول تھا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. علماء کے کرنے کا اصل کام جو قرآن کہتا ہے وہ یہ ہے، وہ ایک لنگر کا کام دے، وہ منکرات کے آگے آہنی چٹان بن جائیں، لوگوں میں شعور بیدار کرے. اور اگر یہ نہیں کر رہے تو وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، کچھ بھی اور کر رہے ہیں. یہ تو تھا اصل میں اب تک جو کچھ ہم نے کئی جمعوں میں جن موضوعات پر گفتگو کی ان کا خلاصہ. آج کی جو بحث ہمیں آگے بڑھانی ہے، جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا، حدیث میں تو آ گیا کہ نہیں یعنی منکر کے تین درجے ہیں. سب سے کمزور یہ ہے کہ انسان دل میں برا جانے معصیت کو، منکر کو، گناہ کو، اور معاشرے میں گناہوں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اس کے اندر ایک کرب اور اضطراب کی کیفیت ہو. الفاظ بتا رہے ہیں ذالک ضعف الایمان کے اعلیٰ ترین درجہ تو یہ ہے کہ قوت سے روکے. استعمال کرے اپنی قوت کو، اپنے ہاتھ کو، طاقت کو. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا پھر طریقہ کیا ہوگا؟ یہ ہے جو گفتگو ہمیں آج کرنی ہے. لیکن میں اس میں دوسری حدیث آپ کو سنا دوں. وہ حدیث تو میں نے آپ کو سنا دی کہ تین درجے ہیں، اور اس میں سے جو بالقلب والا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ایمان والا درجہ ہے. وہ حدیث بھی صحیح مسلم کی، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری. دوسری حدیث اسی معاملے میں جو زیادہ واضح بھی ہے، زیادہ مفصل ہے، زیادہ جامع ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے اللہ تعالی جن انبیاء کو بھی مبعوث کرتا رہا کسی امت میں، الا کان له من امته حواریون، ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ اس امت میں، اس قوم میں کچھ اس کے حواری ہوتے تھے، یعنی اس سے محبت کرنے والے، اس کے رستے پر چلنے والے. اللہ تعالی نے پہلے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہر قوم میں، اگرچہ ماننے والے معدود چند تھے لیکن کچھ افراد تو ہوتے تھے. واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره، اور یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو اس نبی اور رسول کی سنت کو تھامتے تھے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے تھے، اس کی اطاعت کرتے تھے، جو حکم دیتا تھا اس کو بجا لاتے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ایسا ہوتا رہا کہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آ جاتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اب اس کی مثال بڑی پیاری ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میری امت کا بہترین حصہ تو وہ ہے کہ جو میرے عہد کے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے، صحابہ کا معاملہ یہی تھا، حضور کا ہر حکم سر آنکھوں پر، رسول کی سنت وہ ان کے لیے ہے واجب الاطاعت، اسے مضبوطی سے تھاما ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بعد میں جو وقت گزرتا ہے، بعد میں آنے والی نسلوں میں یہ کیفیت کمزور پڑتی، ناخلف آ جاتے ہیں. اور وہ ناخلف کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، پھر کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا. بہت جامع الفاظ ہیں، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں. کہتے کیا ہیں؟ ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو اس دین کے خادم ہیں، بڑے شیدائی ہیں، دعوے بڑے بڑے، اسلام کی حرمت پر ہم کٹ مرنے والے ہیں. یہ دعوے پہلے لوگ اتنا نہیں کرتے تھے شد و مد سے، ان کا سارا زور عمل پر تھا، بعد میں آنے والوں کا زور دعووں پر ہے، عمل اس کے مطابق نہیں ہے. جب معاملہ آتا ہے عمل کا تو زبان سے عشق رسول کے گن گانے والے جو ہیں عمل سے اسوہ رسول کا استہزاء کرتے ہیں. رسول کے احکامات کو پاؤں تلے روندنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے عملی اعتبار سے، رسول کے اسوے کی بھی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے تو ملائیں گے، اور یقیناً جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن اس میں تو بہت آگے ہوں گے، خود اس کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، بلکہ جو لوگ اس اسوے کو اختیار کرنا چاہیں اس کے رستے کی رکاوٹ بنیں گے. یہ ہے قول و عمل کا تضاد، یہ ناخلف لوگوں میں یہ کیفیت آ جاتی ہے، گویا آج ہی کے معاشرے کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دی. وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. کچھ اور چیزیں اختیار کر لی انہوں نے دین کے نام پر، جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول نے حکم دیا. ایک چھوٹی سی مثال کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان پر جو اس کے حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کا جو مسلمان دوست ہے، ساتھی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھے. یہ حکم ہے، یہ تعلیم ہے. نماز جنازہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ نماز جنازہ کی طرف توجہ نہیں ہے، دعائے جنازہ آتی نہیں ہے. ہاں قلوں میں شریک ہوں گے، قل، حالانکہ قل کا تو کوئی حکم نہیں دیا، حضور نے تو فرمایا تھا کہ نماز جنازہ پڑھنا جو ہے وہ حق ہے اس کا، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اس کے قل میں ضرور شرکت کرنا یہ اس کا حق ہے، یہ تو کہیں آپ کو نہیں ملے گا. بلکہ یہ چیز آپ ثابت ہی نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے. یہ ہوتا ہے پھر اصل دین غائب، کچھ اور چیزوں کو دین بنا کر اس پر عمل شروع ہو رہا ہے، بدعات آ جاتی ہے، رسومات جو ہیں ان کا انبوہ، ان کا انبار اصل دین کو ڈھانک دیتا ہے. تو جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمنون، جو ایسے ناخلف لوگوں سے جہاد کرے ہاتھ سے، بازو سے، قوت سے، وہ مومن ہے. ایسے ناخلف لوگوں کے خلاف یا ایسے ناخلف حکمران جو اس قسم کا معاشرہ جو ہے اس کو فروغ دے رہے ہوں، ان کے خلاف جہاد کرنا، بزور قوت جہاد کرنا، یہ عین ایمان کا تقاضا ہے. فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو ایسے ناخلف ناہنجار لوگوں سے زبان سے جہاد کرے، کلمہ حق کہے، صاف کہے تم غلط کر رہے ہو، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، احکام دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، شریعت پامال ہو رہی ہے، یہ بدعات ہے جو تم نے پھیلا دی ہے، دین کا جو ہے وہ حلیہ بگاڑ رکھا ہے، یہ زبان سے کہنا ہوگا. فہو مومن، جو یہ کر رہا ہے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل سے کم ایک جہاد سٹرگل اس معنی میں کے اندر شدید ایک اضطراب ہے اس کیفیت پر، جہاد بالقلب یہ ہوگا کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بدعات پھیل رہی ہیں، دین کا حلیہ بگڑ گیا ہے، اس پر اندر ایک شدید اضطراب، جس کی یہ کیفیت ہے وہ بھی مومن ہے. وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل، اور جس کی یہ کیفیت بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا ہو، مومن سمجھتا ہو، اس کے دل میں رائی کے برابر ایمان موجود نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، سند کے اعتبار سے انتہائی پختہ، راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی. یہ ہے کہ یہ تین درجے بیان ہوئے، اور اس میں اب ان احادیث کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو اس کی تعبیر ہے، اس میں ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو عافیت کوش ہیں، جو دینی ذمہ داریوں سے جی چرانے والے ہیں، جو فرائض اللہ نے ان پر عائد کیے، ذمہ داریاں، دینی ذمہ داریاں عائد کی، انہیں اپنے عقل اور منطق کے استعمال سے کسی طریقے سے ان سے جان بچانے کی فکر کرنے والا ایک گروہ ہے. ان کی نقطہ آفرینیوں کا جو ہے وہ ارتکاز اسی پر ہے کہ کیسے ان سے جی چرایا جائے اور کیسے اسلام میں اور دچک پیدا کی جائے، اس کو لبرلزم کی طرف جو ہے لے جایا جا سکتا ہو. ان کی ایک تعبیر یہ ہے کہ اصل میں یہ تو جو جس کیفیت میں ہے، جس کی جیورسڈکشن میں ہے کہ وہ قوت کو استعمال کر سکتا ہو، وہ قوت کا استعمال کرے. جو ان حالات میں ہو کہ صرف زبان کا استعمال کر سکتا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، منکرات کے خلاف زبان استعمال کر سکتا ہو، وہ زبان استعمال کرے. اور جو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ زبان بھی استعمال کر سکتا ہو، وہ دل میں برا جانے. باقی اس میں کوئی گریڈیشن نہیں ہے کہ وہ اونچا درجہ ہے یا نیچا درجہ ہے اور یہ سب سے کم درجہ ہے، بلکہ اپنی اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی بھی لیول پر ہے تو وہی ایمان کا تقاضا ہے. یہ تعبیر جو ہے یہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں یا حدیث کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. جب آخری درجے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ کمزور ترین ایمان ہے، تو معلوم ہوا کہ گریڈیشن تو ہے، اسے کہاں لے جائیں گے. یا جب فرما دیا کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ سب سے نچلا لیول تھا. چنانچہ یہ لوگ کہتے ہیں چونکہ ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اگر جو منکرات ہیں ان کے خلاف بیان دے دیں تو بس کافی. حکومت حاصل کرنے کی یا قوت حاصل کرنے کی اور پھر ایک حق کا کوڑا بن کر باطل پر برسنے کے لیے کوئی کوشش کرنا، وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. بس جس کیفیت میں ہم ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. یہ ہیں وہ لوگ جو فقیہان حرم میں بے توفیق، جن کو کہا اقبال نے. دوسری ایکسٹریم ہے ایک اور، دینی حمیت غیرت جن میں زیادہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ قوت نہیں بھی ہے، اگر منکر کو ہم نے دیکھا ہے، منکرات پھیل رہی ہیں معاشرے سے، جا کے بھڑ جائیں ان کے ساتھ، جتنی کچھ قوت بھی ہے اس کو استعمال کریں، یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزدان چاک، اپنا سر پھوڑیں یا دوسرے کا سر پھوڑ دیں. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے، طرز عمل کون سا ہے، لائحہ عمل کون سا ہے، میتھڈالوجی کون سی ہے، طریقہ کار کون سا ہے، اس کے لیے ہمیں اسوہ کاملہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا، اس کام کو اعلی ترین درجے پر کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، تو وہ کیا طریقہ تھا، کیا لائحہ عمل تھا، کیا پالیسی تھی، وہ ہے اصل میں راہ اعتدال اور وہی صحیح طریقہ. باقی یہ دونوں جو انٹرپریٹیشنز ہیں یا دونوں جو بھی موقف ہیں، یہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، ان میں ایکسٹریمزم ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، اس معاشرے میں منکرات بھی تھے، اعتقادی بھی تھے، عملی گمراہیاں بھی تھیں، عقیدے کی گمراہیاں بھی تھیں، اخلاقی زوال بھی تھا، سب کچھ تھا. آپ نے صرف دل میں کڑھن پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے اور نہی عن المنکر باللسان کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا. جن بتوں کی تم بندگی کر رہے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، محض نام ہیں یہ، کوئی حقیقت نہیں ہے، وہم ہے تمہارا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کل اختیار کا مالک ایک اللہ ہے. اور یہ جو تمہارا اخلاقی طرز عمل ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا یا رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم یہ لوگ جو ہیں جو آخرت کو جھٹلانے والے ہیں یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یہ ان کا کردار ہے. آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی استقامت اور صبر یہ تھا کہ زبان سے منکرات کو برا کہتے رہے، عقیدے کی گمراہی ہو عمل کی گمراہی ہو دونوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا لیکن قوت کا استعمال نہیں کیا. زبان سے برا کہا انہیں تو نتیجتاً ان پر تشدد ہوا، انہیں مارا گیا، انہیں گالیاں سننی پڑی، انہیں طنز و استہزاء کے تیر برداشت کرنے پڑے، وہ سب کیے انہوں نے. یہ ہے صبر، یہ ہے تحمل، یہ ہے استقامت. لیکن زبان سے اس کو برا کہنا چھوڑا نہیں، نہیں یعنی منکر کرتے رہے. دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہیں یعنی منکر، یہ تینوں کام مسلسل جاری رہے. مکی دور میں 13 سال تک حکم یہ تھا مسلمانوں کو کہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، یہ جو ہاتھ جس کا ذکر آ رہا ہے کہ من رہا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس منکر کو روکو. اسی ہاتھ کو فرمایا کفو ایدیکم، ہاتھ کو بندہ رکھو، ابھی یہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے، یہ مرحلہ نہیں آیا. زبان سے کام کرتے رہو، اس میں کمی نہ آئے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہو. اور اس میں خاص طور پر غور کیجئے، بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اس وقت، آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ موجود ہیں. آپ کسی شخص کو اشارہ کرتے ان میں سے کہ جاؤ آج رات سارے بت توڑ دو، جیسے حضرت ابراہیم نے، سنت ابراہیمی کی یاد تازہ ہو جائے آج رات. کسی کو حکم دیتے، کوئی مشکل کام تھا؟ وہ تو پہلے ہی جان دینے کے لیے آمادہ تھے، زیادہ سے زیادہ اس شخص کا سر قلم ہو جاتا، وہ شہادت کی موت حاصل کر لیتا، اور کیا چاہیے تھا. نہیں کیا، اسی بیت اللہ میں، اسی کے صحن میں آپ نمازیں پڑھتے رہے ہیں، وہاں 360 بت رکھے ہوئے. اور جو دل پر آپ کے گزرتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح دل کٹتا ہوگا کہ یہ توحید کا برکز، وہ موحد کامل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، ہمارے جد امجد، اور یہاں 360 بتوں کی نجاست اس وقت موجود ہے، برداشت کر رہے ہیں، 13 سال برداشت کیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی شخص پر، نہ کوئی توڑ پھوڑ. لیکن دعوت کا کام جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اس کام میں شریک ہو رہے ہیں، آوان و انصار جمع ہو رہے ہیں، ایک جماعت کی شکل بن رہی ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے، انہیں سب و طاعت ڈسپلن کا خوگر بنا رہے ہیں. تمہارے چیتھڑے اڑا دیے جائیں تب بھی تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے مدافعت میں، یہ کتنا بڑا ٹریننگ کا ایک سبق ہے. تمہیں کوئی گالی دے، جواب میں تم گالی نہیں دے سکتے. ادفاع باللتی ہی احسن، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ تزکیہ ہو رہا ہے. اس کے بعد جب آوان و انصار میسر آ گئے، قوت فراہم ہو گئی، مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی اوس و خزرج کی ایک بڑی تعداد اکثریت ایمان لا چکی، اب ایک گروپ مضبوط موجود ہے آپ کے ساتھ، تب آپ نے کفر کو للکارا. اب بات آئی ہاتھ کے استعمال کی، اب اسی لیے جہاد ہے، اسی لیے قتال ہے، یہ مرحلہ آ گیا. پوری سورت سیرت کی داستان جو ہے آپ نے سامنے لائی ہے اس وقت، اس لیے کہ وقت نہیں ہے. وہ مرحلہ شروع ہوا میدان میں، اب نکل کر مقابلہ کفر کا، سن 2 ہجری میں، اور سن 10 میں جا کر 8 سال میں کئی جنگیں ہوئی ہیں، کئی غزوات ہوئے ہیں، کفر کے ساتھ پنجہ آزمائی ہوئی ہے میدان میں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کے منظر سامنے آئے، مسلمان بھی شہید ہوئے اور انہوں نے کافروں کو واصل جہنم بھی کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جب فتح عطا کی ہے، فتح مکہ، تو مکے میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان بتوں کو جا کے پاش پاش کیا ہے جو خانہ کعبہ میں تھے. یہ ہے طریقہ امر بالمعروف بالید کا. لیکن اس میں سبق کیا ہے؟ اگر غیرت اور حمیت دینی ہے تو اس پر قانے ہو کر نہ بیٹھ جاؤ کہ دل میں ہی کڑن رہے. نمبر ایک، زبان سے نہیں ان منکر کی ہمت پیدا کرو، اور نمبر دو، قوت مجتمع کرو. بل نقذف بالحق علی الباطل، وہ حق کا کوڑا بنو، مل جل کر اتنی قوت بنے کہ وہ اب حق کا کوڑا باطل کی پیٹھ پر برس سکے. اسی طریقے سے ایک جماعت بناؤ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. جماعت سازی ہوگی، تربیت ہے، تزکیہ ہے، اس مراحل سے گزر کر پھر جب اتنے عوام و انصار آئیں کہ باطل کو چیلنج کرنے کا مرحلہ آ سکے، پھر اب حق کا کوڑا برسے گا باطل کی پیٹھ پر، پھر اب ہاتھ کا استعمال ہوگا، پھر قوت کا استعمال ہوگا. یہ ہے سیرت کا حاصل اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ، اور ان احادیث سے مقصود یہ ہے. ہر شخص اپنی جگہ قناعت کر کے نہ بیٹھ جائے کہ اس کس کیفیت میں ہے، وہ اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کے لیے ایفرٹ کرے، اور ایفرٹ کرے اس طریقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور پھر بالآخر منکرات کے آگے، سیلاب کے آگے، تاکہ بند باندھا جا سکے. تو یہ بات تھی جو میں چاہتا تھا کہ کسی قدر وضاحت سے آپ کے سامنے رکھ دوں. اب صرف چند منٹ میں میں اسی حوالے سے شہر لاہور میں جو ایک بہت بڑا منکر اس وقت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر واکنگ سٹریٹ کا ایک منصوبہ اس وقت تیاری کے مراحل میں ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مجید نظامی صاحب کو، انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے نوائے وقت میں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ فحاشی، بے حیائی کے فروغ کا ایک ذریعہ ہے جس کو ایک خوبصورت لیبل دے دیا گیا. وہ پرانا بازار حسن جو ہے، بدنام زمانہ بازار، اسے ایک ایسی شکل میں دینا کہ وہاں پھر اس کو ایسی شکل دے دینا، ایسا نام اور ایسا ماحول بظاہر کریٹ کر دینا کہ پھر سب جائیں اور پھر سب اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو سکیں. یہ اصل میں جو ہم نے رخ اختیار کیا ہے، اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز، اسلامی احکامات کے بالکل برعکس ہے. قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیتا ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے. یہ تو کلچر ہے، یہ ثقافت ہے، اور اس نام سے جو ہے وہ بے حیائی اور اڑیالی اور فحاشی جو ہے اس کا سیلاب ہے کہ پھر معاشرے میں لایا جاتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. دیکھیے، شیطان کا بھی جو رول ہے اس وقت اور وہ کس طرح وار کرتا ہے، اسے میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. صحیح معنی اس کا طریق واردات کیا ہے؟ یعیدکم الفقر، وہ تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، فاقے سے. دین پر عمل کرو گے، سود کو چھوڑو گے، فاقے آئیں گے، معیشت کا بیڑا غرق ہوگا. مغربی تہذیب کو چھوڑو گے، ساری دنیا سے کٹ جاؤ گے. کون انویسٹر یہاں آئے گا؟ یہ سب ایک سلسلے کی کڑی ہے. اور یہ جو واکنگ سٹریٹ بنائی جا رہی ہے، اس کے لیے بھی دلائل یہ آ رہے ہیں، معیشت کو فروغ ملے گا، لوگوں کو روزگار میسر آئے گا. سبحان اللہ، یہ ہے ٹھیکے دار، رزق کے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہیں. وہ یہ امرکم بالفحشاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحش کا، بے حیائی کا. یہ اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کا زور اس پر کیوں ہے؟ شیطان انسانیت کی تذلیل چاہتا ہے. جتنی انسانیت کی تذلیل ہو اتنا ہی وہ خوش ہوتا ہے، انتقامی جذبہ ہے نا. اور انسانیت کی تذلیل کا یہ ہے مؤثر ترین طریقہ، بے حیائی اور یعنی فحاشی. یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی تذلیل ہے. چنانچہ یہ سارا کام ہے، اور وہ ثقافت کے نام پر کلچر کے نام پر جو ہے یہ سارا کام کرنا، یہ اصل میں یہ شیطان کا عمل ہے. اب کوئی شخص ایک ہے کہ جس کا دماغ بہت اس حوالے سے زرخیز ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے، اور وہ ایک کے بعد دوسرے منصوبے بناتا ہے اور تیسرا منصوبہ لے کر آتا ہے، وہ اپنی جگہ قابل مذمت ہے. لیکن فیصلہ کن بات تو یہ ہے کہ حکومت نے اپنا قبلہ کس کو بنایا ہے، رخ کون سا ہے، اور اگر معاشرہ اس کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھائے گا مؤثر انداز میں، اور اصل میں تو کام کرنے کا وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ایک جماعت ہو، اور وہ جماعت کیا ہو، وہ ان افراد پر مشتمل ہو جو خود تقوی اختیار کیے ہوئے ہوں، جنہوں نے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہو، وہ مل جل کر ایک جماعت بنے. یہی تو سے نکات لایا عمل ہے جس پر ساری گفتگو ہو رہی ہے. اور جب تک ان کے پاس مناسب قوت نہیں، زبان سے برا کہتے رہے، اس پر قائم رہے، ڈٹے رہے، تو معاشرے کو کھڑا ہونا پڑے گا. خاص طور پر باللسان کے درجے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کرے کہ لوگ اتنے میسر آئیں، انہیں وہ جاگ جائیں، انہیں ہوش آئے، ان کا انفرادی اعتبار سے بھی اپنی زندگیوں کا وہ قبلہ درست کریں، بحثیت امت اپنے رول کو پہچانے، اس کے لیے سرگرم عمل ہوں، کمر بستہ ہوں، اور پھر اسی نبوی طریق پر، منہج نبوی کے مطابق پھر اس پر عمل کریں، اور قوت کے ذریعے ان منکرات کو روکنے کے لیے جو ہے میدان ہموار کریں. اصل میں کرنے کا تو وہ کام ہے، لیکن اس وقت بھی جس کی جہاں بھی جس کی جورسڈکشن میں یہ بات آتی ہو، جو لوگ بھی اس معاملے میں مؤثر ہو سکتے ہوں، اور عام عوام جو ہے کم سے کم اس کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں، یہ کام جتنے بھی مؤثر انداز میں ہو کرنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب حضرات جو ہیں اس سے اتفاق کریں گے، اور اس مسجد کی طرف سے قرارداد جانی چاہیے حکومت کو کہ اس منصوبے کو فوری طور پر بند کیا جائے، یہ بے حیائی اور فحاشی کے فروغ کا جو منصوبہ ہے، اور کلچر کے نام پر جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور شیطانی عمل کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اگر آپ کو اتفاق ہے تو اس مسجد کے تمام نمازیوں کی طرف سے یہ قرارداد جو ہے وہ چلی جائے گی. اتفاق ہے آپ کو؟ الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچائے، ہماری حکومت کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے. اور کون سا وقت آئے گا، اب کن حالات میں ہیں، اب بھی اگر ہمیں ہوش نہ آئے تو پھر ٹھیک ہے، باری کا انتظار تو سب کو ہے، ہم بھی اپنی باری کا انتظار کریں گے، الا یہ کہ اللہ تعالی کی رحمت شامل حال ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نکات لاہ عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.